بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سوال تک آ کر کرنے کی ضرورت نہیں، سوال آپ لوگوں نے سب نے سن لیا. یہ جو ہے قرآن جو ہے بہرحال چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، سب کے لیے قرآن پڑھنا بابرکت ہے. اس کے سب سے بہترین انداز یہ کہ بچوں کو قرآن سکھایا جائے وہ یہ کہ پہلے خود پیرنٹس گھر میں قرآن پڑھیں. جب بچے ان کو پڑھتا دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ ہاں اس کتاب کو پڑھنے کی اہمیت ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے پیرنٹس مدرسے بھیجتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں وہ خود نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو اس وجہ سے بچے اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو سب پہلے تو یہ کہ خود بچوں کے سامنے بیٹھ کے خود پڑھیں پھر ان کو پڑھائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پڑھنے کے حوالے سے وہ یہ کہ اب قرآن کی مختلف سیریز آ گئیں، مختلف درس کی سیریز آ گئیں جو انگلش میں بھی ہیں اور دیگر زبانوں میں بھی ہیں. جیسے سبا ہے، بہت بہترین سیڈی ہے. اس کے علاوہ بھی ہوں گی، مجھے نہیں پتا، میں نے سبا دیکھی ہے، پرشین میں بھی، عربک میں، انگلش میں بھی ہے. اس میں مختلف لیسنس ہیں، سٹوریز ہیں، کارٹون ہیں، کوشچن آنسر ہیں. وہ بچوں کے سے بالکل کارٹون کے حساب سے اس میں اسکول ہے، پلے گراؤنڈ ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر. بچوں کو ہر طرح سے سمجھایا گیا. تو ایسی چیزیں استعمال کی جائیں، اس طرح کی بک استعمال کی جائیں. خالی قرآن پڑھائیں تو ہو سکتا ہے بچوں کا اس میں دل نہ لگے، پہلے ان کو اسٹوریز سے شروع کریں. مختلف پروفٹس کی اسٹوریز ہیں، ان کو پہلے اسٹوری دیکھیں اس قرآن کے اندر، یہ اسٹوری پہلے اسٹوری سنائیں تو بچوں کو اس سے دلچسپی ہوتی ہے. یہ چیزیں اچھی ہیں. سیریز وغیرہ ہے، پروگرام ہیں، کارٹون بنائے گئے بہت سے قرآن اسٹوریز پہ، وہ دکھائیں تو اس سے بچوں کو قرآن سے دلچسپی ہوگی. اور پڑھانے کے جاتا پہلے ظاہر ہے عربک زبان جو ہے وہ انسان کے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، اس کو پڑھنا اس لیے آنا چاہیے کہ بہرحال وہ اس قرآن کی زبان ہے. تو اس کے لیے بھی یہ کہ بہت اچھی اچھی ویب سائٹس ہیں، quran.org، ریسائٹیشن آف قرآن، یہ فری ویب سائٹس ہیں. ادھر حروف کو کیسے نکالا جاتا ہے، حروف تہجی کی تلفظ کیسے ہوتا ہے، اور اس میں قرآن جو ہے باقاعدہ قرات کر کے بتاتے ہیں، حروف پڑھ کے بتاتے ہیں. جہاں تک جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ریسائٹیشن آف قرآن، ایسے قرآن ٹیوٹر، اس طرح کر کے ویب سائٹ ہے. تو بہرحال اس طرح کی ویب سائٹ پہ وزٹ کیا جائے اور ان کو بچوں کی ہیلپ کیجیے.
عباس بھائی کی طرف سے سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم زیادہ تر مومنین جو ہیں، میں تشریح کی بات کر رہا ہوں شیعوں کی، یہ میرے خیال میں فخریہ طور پہ لعنت مدارات بہت زیادہ کرتے ہیں، جو ہم لوگ، میں بھی کرتا ہوں، ایسی بات نہیں، تبرہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنا تبرہ بھی پیش سکیں اور کسی کی دل سیکھنی بھی نہ ہو.
جہاں تک تبرہ کا سوال،
لوگ سنتے تو ناراض ہوتے ہیں.
سوال یہ کہ تبرہ کس طرح کیا جائے، آیا اس طرح سے کوئی تبرہ ممکن ہے جس سے دوسرا تبرہ بھی ہو جائے اور اس کی دل سیکھنی بھی نہ ہو. تبرہ جو ہے فروعات دین میں سے، جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، ایسے 10 فروعات ہیں. اور یہ 10 فروعات تو امپورٹنٹ فروعات ہیں اس لیے لکھے گئے، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ چیز اسلام میں ہے، یا تو فروع دین میں آتی ہے یا اصول دین. اگر اس کا تعلق بلیف سے ہے تو اصول دین میں آتی ہے. صرف 5 نہیں ہے، 5 مین ہیں. اسی طرح جو عملی چیزیں ہیں ان کا تعلق فروعات دین میں سے، وہ فقط 10 نہیں ہے، وہ سینکڑوں کے حساب سے ہیں. یہ 10 بہت امپورٹنٹ ہیں اور آبویس ہیں. ان میں ایک تبرہ، تبرہ از لحاظ جو عمل ہے وہ جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، دیگر عبادات واجب ہیں، جیسے تولا واجب ہے انسان پر، اسی طرح جو ہے وہ تبرہ بھی واجب ہے. لیکن تبرہ کے معنی کیا ہیں، برات کے کیا معنی ہے؟ برات کے معنی یہ ہے کہ ان صرف زبانی، جیسے محبت کے معنی میں صرف زبانی محبت نہیں ہے، اسی طرح برات کے معنی بھی صرف زبانی برات نہیں کہ آپ زبانی طور پہ کہیں ہم اس سے بیزار ہیں. عملی طور پہ بیزاری رکھنا، جو وہ برا کام کرتے تو اس کام کو ایکسیپٹ نہیں کرنا اس کو، یہ خود ایک عملی تبرہ ہے. اصل میں جو دشمن اہل بیت پہ لعنت ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو وہ چیز کرتے تھے ہم اس چیز کو نہیں تسلیم کرتے. لہٰذا یہ اصل میں تبرہ کے معنی سینس جو ہے وہ یہی ہے. رہ گیا کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ دشمن اہل بیت پہ لعنت، جیسے ہم اعمال شب قدر میں ہیں ہماری یہاں لعنت ہے، وہ زیارت عاشورہ میں 4 قسم کی لعنت آئی ہے اور قرآن میں کئی جگہ لعنت آئی ہے. وہ وربلی لعنت ہے، وہ بھی بھیجی جا سکتی ہے اور بھیجتے ہیں ہماری روایات میں کیونکہ موجود ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسے کرے کہ دوسروں پہ لعنت نہ ہو. آپ دیکھیں آئمہ اتحاد نے کس انداز سے لعنت کی ہے. خود ہم کو جب کرتے ہیں اللہم لعن قتلۃ الحسینی و صحابہ، اس میں یزید کا نام نہیں آتا. یا ہم کہتے ہیں اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، وہاں بھی ابن ملجم کا نام نہیں آتا. نام لے کے لعنت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نام آپ زیارت عاشورہ میں جا کے دیکھیں, نام ابو سفیان کا آیا ہے, معاویہ کا آیا ہے, ان افراد کا نام آیا ہے کہ جہاں تک تحمل تھا ان کا نام آ گیا, مروان کا نام آیا, ولید کا نام آیا, لیکن بہرحال جہاں پر حساس نام تھے وہاں پہ کا اول ثم ثانی و ثالثہ کا اول پہ دوم پہ سب, اس طرح انسان اگر تبرک کرے یہ انداز سے کرے کہ وہ دوسرے بیزار نہیں ہوتے, اور نام لے کے تبرک کی ضرورت بھی نہیں. جہاں پہ شریعت میں آ گیا, ایک مولانا تو بہت اچھا جواب دیا انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھے تو ہم تو نہیں کہتے اللہم صل علی محمد, اللہم صل علی علی, اللہم صل علی فاطمہ, ہم کہتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ سب کا کسی کا نام لیتے سب محمد اور ایک آل محمد لگا دیتے ہیں, یہ سب کے سب شامل ہو گئے. کہتے ہیں سر لعنت بھی ہم اسی طرح کریں, دشمن اہل بیت پہ لعنت, جو بھی دشمن اہل بیت ان پر لعنت. تو جب آپ نے کہہ دیا دشمن اہل بیت پہ لعنت, جو بھی ہوگا خود لعنت جو ادھر تک چلی جائے گی, نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے ہمیں آئے دن میں اختلاف ہوتے ہیں. اب کوئی شخص کسی کو دشمن مانتا ہے, دوست مانتا ہے, اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی دشمن اہل بیت ہوگا تو اس پہ خود لعنت ہوگی.
لیڈیز میں اور کوئی سوال کرنا چاہتے تو پلیز آواز بلند. لیڈیز سوچ رہے ہیں میرا تخیل.
یہ جو اینیمیٹڈ موویز بن رہی ہیں, یہ ہسٹوریکل ایونٹس جیسے امام حسین علیہ السلام پورے کربلا والی کارٹون جو بنی ہوئی ہے, لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, اس میں کیا کوئی حرج ہے؟
سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو موویز بنتی ہیں آئین اطہار کی, خصوصاً جو کارٹون وغیرہ کی صورتیں بنتی ہیں, آیا یہ موویز صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ جو میں نے دیکھی وہ کارٹون نہیں, وہ ایک فرضی انسان بنائے جاتے ہیں. کارٹون تو نہیں ہوتے, کارٹون کی شکل صورت الگ ہوتی, ایک فرضی انسانوں کی صورت دی جاتی. اس میں فقہ نے اب تک کوئی اعتراض ہمارے فقہ نے نہیں کیا کہ ایسی مووی آپ نہ بنائیں گے, اس میں فرضی افراد ہیں. یہ جو بنتی ہیں مووی جیسے ایران میں بنتی امام علی کی, امام حسن, یہ تو بالکل واضح ہے وہاں پہ بنتی ہے, اور فقہ اس پہ اعتراض نہیں کرتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ساری دنیا اس وقت جو ہے جتنی جدید آلات ہیں, انسٹرومینٹ, ان کے ذریعے تبلیغ کرتی ہے, ان کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچی ہے. لہذا اگر ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اگر کربلا کا واقعہ ہم بچوں کو سناتے ہیں تو ان کو اتنا یاد نہیں رہے گا, کیونکہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنی تکرار نہیں ہے. فلم دیکھ لیتے ہیں, اگر وہ فلم میں کوئی ایسی شریک ابہات نہیں ہے, کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہر فلم صحیح ہے کیونکہ میں نے نہ دیکھی ہے نہ بتا سکتا ہوں, لیکن جیسے جو ایران سے بنتی ہیں وہ اتھینٹک ہوتی ہیں, ان پہ علماء کے سائن ہوتے ہیں, وہ پروف پوشیدہ ہوتی ہیں, اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں کوئی اشکالی شریک نہیں ہوتا. لیکن ہاں ہر مووی کو نہیں کہہ سکتے, بطور کل کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ بہرحال آئین اطہار جو ہے ان کی اسٹوریز بیان کرنا, انبیاء اکرام انبیاء علیہ السلام کی اسٹوریز بیان کرنا فلم کے انداز میں کوئی اشکالی شریک نہیں رکھتا. خدا نے بھی قرآن نے بطور اسٹوری تو وربل بیان ہی کیا, تو اس کو ہم نے پکچرائز کر لیا تو کوئی مسئلہ تو نہیں.
لیڈیز میں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز یا لکھ کر کریں.
ایک سوال اور ہے
جی,
لڑکیوں کے اوپر 9 سال سے کیوں واجبات ہیں؟ کیونکہ اکثر بچیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی جلدی کیوں نماز اور روزہ شروع کرنا ہے, لڑکوں کے اوپر کافی
دیر. 14 ایئرس. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کے اوپر 9 سال جب ان کے کمپلیٹ ہو جائیں, اور لڑکے جب 14 سال ان پر کمپلیٹ ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال خواتین, خصوصاً جو لڑکیاں ہیں مطلب جو ہوتی ہیں, خدا نہیں چاہتا ان کے جو ہے بالکل ان کو زیادہ آزاد رکھا جائے, بلکہ خدا چاہتا ہے ان کی تربیت کا آغاز جلدی کیا جائے. 9 سال سے جب اس پہ حجاب واجب ہو جائے گا, عبادات اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہیں, تو اس میں میچورنیس آتی ہے, اور وہ اس کے لیے اس کی تربیت کا باعث بنتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہ صرف عبادات میں نہیں, ویسے بھی لڑکے اور لڑکیوں میں دیکھیں, لڑکیاں جلدی میچیور ہوتی ہیں نسبت لڑکوں سے, ان کی نیچر فرق کرتی ہے, ان کی ہر چیز فرق کرتی ہے لڑکوں سے. شریعت نے ان کو اگر 9 سال رکھا ہی, 9 سال کوئی خدا نے وہ نہیں کیا ہے کہ ایک ظلم ہم کہیں کہ شریعت نے کر دیا, بلکہ آیت اللہ قراتی تو بہت اچھی بات کہی, انہوں نے کہا کہ خدا اصل میں تکلیف شریع یا ذمہ داری جو ہوتی ہے اس کو دی جاتی ہے جس کو خدا اہل سمجھتا ہے. خدا نے عورت کو 9 سال میں اہل سمجھا, مرد کو 14 سال میں اہل سمجھا, اور دوسری طرف سے خدا نے عورت کو مقام کیونکہ بلند رکھا ہے نسبتاً, لہٰذا آپ دیکھیں چاہے بیٹی اور بیٹے کے اس میں ہو تو اللہ نے بیٹی کو جو ہے رحمت کا ہے اور بیٹے کو نعمت کا ہے حدیث میں. نعمت وہ ہوتی ہے جس پہ سوال کیا جائے گا, رحمت ہوتی ہے جس پہ سوال نہیں ہے. اسی طرح بھائی بہن میں جو ہے بہن کی فوقیت زیادہ ہے, لہذا عورت کے ہر رشتے کو خدا نے محترم اور مقدس رکھا, باپ سے زیادہ ماں کے رشتے کو مقدس رکھا, عورت کو ہر لحاظ سے مقدس رکھا گیا. لہذا تقدس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس کی عبادت کا سلسلہ بھی پہلے شروع ہو. اور دوسری طرف سے یہ ایک افتخار کی بات ہے عورت کے لیے, اگر وہ عبادت کو بوجھل نہ سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ عبادت ایک بوجھ ہے, بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کا اہل سمجھا کہ اس سے وہ 9 سال کی عمر میں گفتگو کرنے کو تیار ہے جبکہ مرد کو 14 سال میں سمجھتا ہے. لہٰذا یہ کوئی ظلم نہیں ہے, یہ بلکہ ایک ذمہ داری جو خدا نے متعلقی سے عطا کرتا ہے.
اسی میں ایک چھوٹا سا سوال, میں ہماری بہن جو پیارا سوال کری ہے اسی سلسلے میں یہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک بچی, ایک تو میرے نظر میں بہت اتنے آج کل کے بچیاں اور بچے جو ہے بہت سوالات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے پسند سے یا ماں باپ کی زور زبردستی سے پہلے جو شادیاں کیا جاتی تھی, اب بچے بچیوں کو بھی اسلامک لاء کے لحاظ سے اسلامک دائرے میں رہ کر بھی کس طرح اپنے پسند کرنا چاہیے. اور دوسری اہم میرا مسئلہ سوال یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں بچی ابھی دنیا نہیں دیکھی, پوری تعلیم پا نہیں سکی, اور بعض ماں باپ جو ہے 9 سال 10 سال 11 سال 14 سال کی 15 سال کے اندر عمر میں بچوں کی شادیاں کرتے, جبکہ بچی تعلیم یافتہ پوری ہو نہیں سکی. ایک لڑکا یا لڑکی گریجویٹ ہونے کے لیے 18-20 سال ہونا ضروری ہے. تو اسلامی دائرے میں رہ کر ہم اپنے بچیوں کو, کیا یہ ضروری ہے کہ 9-10 سال کی عمر میں ان کی شادیاں کر دیں, جبکہ دنیا کا
شادی 18 سال. دیکھیں شریعت نے شادی کی عمر 9 سال یعنی کہ جواز کا ہے کہ آپ 9 سال میں لڑکی جو ہے شادی کے قابل ہو جائے. قابل ہو جانا اور بات ہے اور شریعت کے ریکوائرڈ ایک الگ چیز ہے. شریعت نے ایک شرط لگائی راشدہ, کہ جب لڑکی راشدہ ہو جائے اس وقت اس کی شادی کے اصل عمر ہے. اور راشدہ ہے جس کو اختیار دیا گیا, وہ راشدہ کی شریعت میں جو ڈیفینیشن بیان ہوئی وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ جو اپنے اچھے برے کی تمیز رکھتی ہو, جو کہ نقصان اور فائدے کی تمیز رکھتی ہو. 9 سال کی بچی نہیں رکھتی ہے, ایک سرٹین ایج آتی جس میں بچی جو ہے وہ یہ ڈیولپ جلدی ہو جاتی, کسی لڑکی میں کسی میں دیر میں ہوتی ہے. اس عمر میں کہا ہے کہ اگر وہ شادی کی عمر وہ ہے, اور رہ جواز کا جائز یہ ہے کہ انسان 9 سال کے بعد بھی کر سکتا ہے, اس پہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی. دوسرا جو پہلا سوال آپ کا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے, بہرحال یہ والدین کے لیے حساس ہوتا ہے, لیکن بہرحال جہاں بھی جہاں یہ سوال ہوتا ہے بیان تو حقیقت کرنا چاہیے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اتنا حق دیا ہے اپنی اولاد کے اوپر کہ اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ اف بھی کر سکے. چھٹے امام یہ کہتے ہیں اگر تمہارا باپ یا ماں تمہیں مار رہا ہو تم اس کا ہاتھ نہ پکڑو بلکہ اس کے لیے دعا کرو کہ خدا اس کی ہدایت کرے کہ مار رہا ہے, اگر وہ کیونکہ تمہیں حق نہیں ہے. یہ والدین کا احترام ہے کہ ان کے نہ اف کر سکتے, ان کے مارتے ہاتھ کو بھی روکنا جو ہے وہ کہاں روکو نہیں بلکہ ان کو جو ہے دعا کرو ان کے لیے. لیکن ایک جگہ آیا ہے یہ شادی کا مقام, وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے مقام پہ آ کے اولاد کو خود حق دیا ہے, یہ ماں باپ کے پاس حق نہیں ہے. اصل میں شادی میں لڑکے کے پاس حق ہوتا ہے اور لڑکی کے پاس حق ہوتا ہے. جب تک یہ دو راضی نہ ہوں شادی نہیں ہو سکتی. شادی جب ہوتی ہماری, اگر کسی لڑکی کو زبردستی کی جائے تو ہمارے یہاں وہ نکاح باطل ہے. زبردستی کا تو خود راضی ہو جاتی تو نکاح ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اگر آخر وقت وہ راضی نہیں آپ نکاح پڑھوا دیں مولانا سے وہ نکاح باطل ہے. نکاح ایسے لڑکے کے ساتھ آپ کریں تو باطل ہے, نکاح نہیں ہوتا. لہذا جو ہے وہ آخری جو ہے اس کی وجہ بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی بالآخر زندگی ان دونوں کو آپس میں گزارنی ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے بھائی تمہیں اپنا اختیار ہے, اچھا برا تم اپنا خود جانو. اس لیے کہا کہ اچھا برا تم دیکھ لو, اختیار تمہارے پاس ہے. ہاں ادھر سے یہ ضرور کہا کہ اخلاقاً اپنے والدین سے مشورہ لو, کیونکہ یہ بات ایک ڈیفینیٹ ہے جو ہمارے سب نوجوان بہن بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں اگر کوئی سنسیئر پرسنالٹیز ہوتی ہیں تو وہ پیرنٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اتنا سنسیئر نہیں ہوتا اپنے کسی کے ساتھ, یوزولی کہہ رہا ہوں 99% پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی نہ دوست ہوتا ہے نہ کوئی ٹیچر ہوتا ہے نہ کوئی باہر کا آدمی ہوتا ہے, اتنا سنسیئر نہیں ہوتا. اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں شادی کے سلسلے میں تو اس پہ غور کرنا چاہیے, فکر کریں, اس پہ فس نہیں کرنا چاہیے, بحث نہیں کرنا چاہیے. سوچے ٹھیک ہے اللہ نے جو اختیار دیا وہ اختیار اس لیے دیا, بلاخر اگر کلیش ہو جائے والدین اور اولاد کے درمیان تو پھر فیصلہ کیسے ہو, زندگی سے گزارنی ہے تو لہٰذا اللہ نے کہا بھی حق اس کو ہے, اس کے پاس ہاں, لیکن اپنے والدین کے تجربے سے فائدہ اٹھا, لیکن خدا نے متعلق حق انہیں کو دیا.
لیڈیز میں کوئی سوال ہے تو پلیز باواز بلند, اگر اگر پاس سوال نہیں ہے تو پھر مرد میں سے کوئی کرنے والے ہیں.
وہاں سے سوال تو کوئی کر رہا تھا,
مجھے پوچھنا. میرا سوال جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پسند آئے, لیکن کرنا بہت ضروری ہے. وہ سوال یہ ہے مولانا, کہ میں نے اکثر برٹش ٹیلی ویژن پہ میں بہت سارے ماڈل دیکھتا ہوں, بہت سارے ڈانسریں دیکھتا ہوں, جو ناچنے والی ہوتی ہے اس کے نام بھی ستارہ زیدی لکھا ہوتا ہے, جو میں نے دیکھا ہے. اور جو ماڈل ہوتی ہیں, ماڈل کا بارے میں آپ کو پتا ہے, ان کا نام ہوتا ہے جیسے سعدیہ سید. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نام سید لگانا ہے, یہ گناہ ہے یا پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ یہ لگا لیتے ہیں؟
شریعت کے اندر جو ہے, کوئی اگر غیر سید اپنے آپ کو سید کہے, اور یا کوئی سید اپنے آپ کو غیر سید کہے, شریعت میں چیز جائز نہیں, حرام قرار دی گئی. اور کہا کہ یہ نصف پیغمبر اسلام کو مشکوک نہ کرو, یعنی ان کے جو کیا کہلاتی ہے نسل جو ہے اس کو مشکوک نہ کیا جائے. لہٰذا سید کو چاہیے وہ اپنے آپ کو سید ہی کہے, اور غیر سید کو چاہیے وہ غیر سید کہے. اب رہ گیا یہ کہ بھائی ایک انسان ہے, وہ ایسے مقام پہ جا رہا ہے جہاں پہ سادات کا کوئی مقام نہیں ہے, وہ ڈانسر ہے یا وہ یہ, تو یہاں پہ پیغمبر اسلام کی بھی حدیث ہے, اتھار کی بھی حدیث ہے کہ اگر تو ہماری اولاد میں سے اور ہمارے نسب کو تم نے بدنام کیا تو تمہیں دگنا گناہ پڑے گا. ایک یہ کہ تم نے وہ گناہ کیا جو کہ حرام تھا, ہر کے لیے ڈانس کرنا حرام ہے, ہر کے لیے گانا بجانا حرام ہے, یہ چیزیں ماڈلنگ حرام ہے, بے پردہ. یہ ایک تو تم نے کیا, اللہ حدیث میں ہے کہ یہ تمہیں ایک تو گناہ اس بات کا ملے گا کہ تم نے حرام کیا, دوسرا گناہ یہ ہوگا کہ تم نے پیغمبر کی آل اور ان کے خاندان کو بدنام کیا کہ تم سادات میں سے تھے, اسے سادات کا جو ہے دگنا ہے. اور اسی طرح سے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے, نیک کام کرو گے, تو تمہیں اضافہ بھی ثواب زیادہ ملے گا. ایک یہ کہ تم نے خود کیا, ایک یہ کہ تم نے ہمارا نام روشن کیا. تو یہ صرف سادات پہ عنوان نہیں آتا, یہ اگر کوئی شیعہ جتنے بھی طالب ہے اس کے اوپر شیعہ کا پھر عنوان آتا ہے, ایک مسلمان اس پہ بھی مسلمان کا عنوان آتا ہے, یہ عنوان ہر کس پہ, کس بھی عنوان کو بدنام نہیں کر سکتے. بات واضح ہو
گئی؟ بالکل سمجھ آ رہی ہے, گھبرا گیا ہوں میں اکثر.
عزیز بھائی آپ کا کوئی سوال؟
بہت زیادہ پریشان ہو
رہا ہوں. سکتے آپ کا کوئی سوال؟ اختر بھائی,
زاہد
بھائی, اکبر
بھائی, ایک دو نام ہی رہ گئے.
لیڈیز آپ کچھ سوال ہے پلیز, ابھی ہمارے پاس 10-15 منٹ ہے.
اسد کا
مولانا کے پاس ہے ٹائم,
حسد کو بیٹھنے دو.
6 بجے نماز شروع کریں گے, شارٹ اینڈ سویٹ انشاءاللہ. کچھ تو موبیز کا سوال جاری رہے گا,
موبیز
کا کوئی سوال نہیں.
یہ مطلب بہت سارے اعتراضوں میں جو اعتراض کیا جاتا ہے نان مسلمز کی طرف سے اسلام کے بارے میں, ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, کیونکہ اس میں جو پنشمنٹ کا سسٹم ہے وہ بہت ایسا ہے سخت, ظلم والا, چور کا ہاتھ کاٹ دو, اور جس نے زنا کیا ہے اسے پتھر سے کرو. تو اس کے بارے میں کیا, اس کا تو ایک تو قرآن میں تو کچھ ملتا نہیں پنشمنٹ کا. تو اس
سوال یہ کہ اسلامک جو سزائیں ہیں وہ بہت سخت ہیں, ہیومن رائٹس والے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسانیت کے خلاف سزائیں. دیکھیں سزا جو ہے, جو شارع مقدس نے سزا رکھی ہے, اس سے بہتر اگر ہیومن رائٹس والے پاس سزا ہے تو پہلے وہ یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اس سے بہتر سزا ہے. دنیا میں جو سزائیں دی جاتی ہیں ان سے نہ گناہ رک رہا ہے, بلکہ ایک اگر چھوٹے کرمنل کو بند کر دیا جاتا ہے, اندر جا کے بڑا کرمنل بن کے باہر نکلتا ہے. ہماری شریعت کے اندر کوئی زندان میں رکھنا, اس کو قید میں رکھنی کوئی نہیں, سزا دو اس کو فارغ کرو, باہر نکالو. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ شریعت نے کچھ سزائیں ہیں جن کو شریعت میں ہم کہتے ہیں کہ شریعت نے صرف سختی کے طور پہ رکھی ہیں, اور کچھ سزائیں ایسی ہیں, مطلب اگر رکھا ہے چوری کے, چور کے ہاتھ کاٹنا, تو ایسی نہیں جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو. تقریباً 20 کے قریب فقہا نے شرائط بیان کی ہیں کہ مطلب وہ فقیر نہ ہو, بے بس نہ ہو, چوری کرنے میں مجبور نہ ہو گیا ہو, یا ایسی جگہ آپ کا مال نہ پڑا ہو. مثال کے طور پہ والد یہاں پہ میز پہ رکھتا ہوں, وہ چوری اگر ہو جائے تو اس چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکے, یا میں اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے جاؤں اور پھر چوری ہو جائے تو ہم اس چور کا ہاتھ شرم نہیں کاٹ سکتے,
کہ آپ نے اس چور کو دعوت دی ہے, آپ نے اپنے سامان کو صحیح طرح سے نہیں رکھا, اس نے ایسی جگہ سے چرایا ہو جو آپ کی اپنی جگہ ہو, اس کو آپ نے محفوظ رکھا ہو, اس نے اس حفاظت کو توڑ کے, بہرحال 20 کے قریب شرائط ہیں جو شارح نے بیان کی. لیکن آپ دیکھیں جب معاشرے میں, جس معاشرے میں اگر چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو ایک مرتبہ اگر کسی کا ہاتھ کٹے گا کتنے آدمی ہوں گے, ان میں ایک آدمی کا ہاتھ کٹا جس نے چوری کی, لیکن اس کی وجہ سے اس کے خاندان, اس کے اپنے بچے سب بدنام اس لیے ہوں گے کہ اس کے دیکھو باپ چور تھا, اس کا بھائی چور تھا, اس کا بیٹا چور تھا, جیسا جس کا رشتہ ہو سب بدنام ہوں گے. یہ اتنی بڑی بدنامی ہوگی ایک آدمی کی وجہ سے سب کو بدنامی ہوگی, اور اگر یہ اجرا ہو گئی تو اصل معاشرے میں چوری ختم ہو جائے گی, کسی کی ضرورت نہیں ہوگی چوری, خاندان کے اپنے لوگ چوری کرنے سے روکیں گے, کیوں مروانا چاہتے تو ہمارا خاندان کا نام بدنام کرنا چاہتے. اسلامی جو سزائیں ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی, ہو سکتا ہے کہ یقیناً ایک فرد کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہیں, خاندان کے لیے نہیں پورے معاشرے کو محفوظ رکھتی ہیں, لیکن عام چوری کے ضمانت دے کے آ جاتے ہیں, تھوڑی سی پنشمنٹ آ گئی دوبارہ وہی چوری کی. دنیا میں دنیا والوں نے کوئی نعم البدل پیش نہیں کیا اسلام کے. یا جو زنا کی سزا ہے, زنا کی سزا جو ہے وہ اس لیے کہ یہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اس گناہ کو اس انہوں نے تو اس گناہ کو عام کر دیا, نہ صرف سزا نہیں رکھی بلکہ اس پہ گناہ کو عام کر دیا. اس سے ہوا کیا کہ میاں بیوی کے ریلیشن ختم ہو گیا, بھائی بہن کا ریلیشن ختم ہو گیا, ایک فیملی سسٹم ہی ختم ہو گیا. رہ گیا شریعت نے جو اتنا سخت رکھا, تو شریعت نے شرائط بھی اس طرح کے سخت رکھے. کسی نے سوال پہلے بھی کیا, کہا مولانا یہ کیسے ممکن ہے کوئی شخص اگر خدا نہ خواستہ زنا کرے اور وہ چار افراد کے سامنے جا کے زنا کرے جا کے گواہی دے سکیں گے, کوئی نہیں کرتا, کرتا بھی ایسے تو یا تو یہ ابس کی بات ہے. تو اس کے لیے جو علماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ شریعت نے چار افراد کو رکھا اس لیے کہ اگر کوئی ثابت کرنا چاہے تو چار افراد ہیں. خدا تو چاہتا ہے ہر ایک کی عزت محفوظ ہے, کسی نے گناہ کیا ہے تو برملا نہ ہو, ممکن نہیں ہوتا کہ چار آدمی کے سامنے کوئی زنا کرے, یہ ممکن نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا تو اس کہنے بہت فحاش آدمی ہے تو پھر اس کو سزا دینی چاہیے. لہذا جو شریعت کی بعض سزائیں اسے ڈرانے کے لیے, ان میں سے یہ زنا کی سزا, یہ ڈرانے کے لیے, یہ تعزیرات نہیں ہو سکتی, اس پہ حد جاری نہیں ہو سکتی زنا کی جب تک چار افراد نہ دیکھیں, اور چار افراد کس کو دیکھتے ہیں. یہ شریعت نے اسے رکھا اس لیے کہ ثابت ہو گئی تو ایسا ہے, خدا چاہتا ہے کہ سب کی پردہ پوشی ہو. اب اس میں سوال یہ کہ اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بچ نکلتے ہیں, نکلتے ہیں, لیکن اتنی سخت سزا رکھنے کا مقصد یہ کہ کوئی ایک عام آدمی کو, ایک عزت دار شخص پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اگر سزا کا معیار کم کر دیا جاتا, چار گواہ کی جگہ ایک گواہ کر دیتے مثال کے طور پہ, تو ہو سکتا ہے ایک شخص تو گواہ کسی کے خلاف بن جاتا اور گواہی جا کر دیتا, وہ بیچاری کی عزت چلی جاتی ایک آدمی پہ. لیکن چار گواہ رکھے تو چار گواہی جب دیں گے تو خود ایک وہ جو جج ہے وہ سمجھ جائے گا اس گواہی سے کہ جھوٹ دے رہے ہیں سچ دے رہے ہیں. وہاں پہ سب سے پہلا کوشچن یہ ہوگا کہ چار وہاں جمع کیسے تھے, سب سے پہلا کوشچن یہ آئے گا. لہذا افراد جو ہیں ان کی عزتیں محفوظ رہے, گناہگار گناہگار یہاں بچ جائے گا وہاں پھنسے گا, لوگوں کی عزت محفوظ رہے, اس لیے شارع نے یہ چیزیں فراہم کی. لیکن سخت سزا ہے, لیکن اس کو سزا اجرا ہو نہیں سکتی, وہ والی سزا. لیکن
یہی سوال کے اس کے اندر تعلق سے جو ہے میرا سوال رہے گا, وہ یہ ہے کہ چونکہ میں ویڈیو دیکھ چکا ہوں اس واسطے آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ شریعت کے حساب سے یہ سزائیں کس عمر کے بچے کے بعد سے شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک ایسا ویڈیو دیکھا ہے جو ایک روٹی چرانے کے لیے 6 برس کے بچے کا ہاتھ کے اوپر گاڑی چلی گئی. میرے پاس ویڈیو ہے.
دہشت گرد اسلامی ایسا کوئی اسلام میں 14
ایران میں ہے, ایران میں وہ آئی تھی,
دہشت گردی اسلام میں ایسا نہیں ہے. شریعت جو ہے وہ جب تکلیف پر آ جاتا ہے, یعنی بچہ جو 14 سال کی لڑکی 9 سال کی, اس کے بعد حدود جاری ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ہاتھ کاٹنا اتنا آسان نہیں ہے, 20 شرائط کے بعد ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. ایک قیمت ہوتی ہے, کس قیمت کی چیز چرائی ہے, یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے بعد سزا جاری ہوتی ہے. اگر کوئی ایک عام پر ایک نااہل عالم دین ہوتا ہے یا نااہل فرد ہے وہ اگر جاری کر دیتے ہیں, اسے اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے بچے کے اوپر سزا جائے. بچے میں ویسے ہی شریعت نہیں چلتی.
فلم کی کوئی کیا تھی,
وہ فلم پتہ نہیں اوریجنل ہے یا بنائی گئی ہے, تخیل آتی ہے
ایسا نہیں. یہ فلم جو ہے کافی
پروپیگنڈا,
ہاں تو وہ تو پروپیگنڈا ہی
بالکل, مین روڈ کے اوپر ہاتھ پہ سے لاری چلائی گئی,
ہاں تو وہ تو پروپیگنڈا بھی بنایا تھا کوئی
نہیں. شریعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ عاقل و بالغ کے اوپر شریعت حکم کار فرمائے, بچے کے لیے حکم نہیں ہے. تو اس کو اس کے اوپر سزا نہیں ہوتی شریعت کے
اندر. میں
یہ گاڑی چلانے والی تو سزا ہی نہیں ہے, چلانے ہاتھ کے کاٹنے کی سزا ہے.
اختر بھائی, اختر بھائی کے سے پہلے میں ایک محمد بھائی کے اس میں کنیکشن میں, اگر کوئی بچہ جو 14 برس کا بھی جوان نہیں ہوا, جس کو حق دیا جاتا ہے شادی کرنے یا متا کرنے کے لیے, یا وہ خود اپنے سے جا کے شادی کر لے, تو وہ 14 برس سے پہلے ایک حرکت کر دے کسی عمر رسیدہ خاون خاتون سے یا کسی نوجوان بچی سے, تو اس کے لیے کیا
شریعت میں لڑکیوں کے لیے ایک معیار ہے کہ 9 سال تمام ہو جائیں تو وہ بالغ ہوتی ہیں, لیکن لڑکوں کے معیار 14 برس نہیں ہے. 14 برس ایک معیار ہے. شریعت نے 3 معیارات بیان کیے ہیں کہ ایک یہ کہ انسان کی شرمگاہ پہ جو ہے وہ بال جو ہے نکل آئے, ایک یہ کہ اس کو نائٹ فال ہو, دوسری سے یہ اس کے جو 14 سال تمام ہو جائے. ان 3 میں سے جو چیز بھی پہلے ہو جائے گی وہ بچہ بالغ ہوئے, وہ 13 سال میں بھی 14 سال. اگر کوئی بچہ اس قسم کی حرکت کر رہا ہے اس کے معنی وہ بالغ ہے, بالغ ہے شریعہ والے سے تو حدود جاری ہوں گے. لیکن آج حدود کا طریقہ ہے, آج میں امیر مومنین کا پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص آیا خلیفہ دوم کے پاس 5 افراد کو لے کر, گناہ ایک تھا, سب نے زنا کیا تھا, تو اس نے کہا ان سب کی گردنیں اڑا دو. خلیفہ نے کہا, تو امیر مومنین روکا, کہا نہیں ان سب کی گردن نہیں اڑے گی. تو کہا کیوں؟ کہا ان سب کا فرق ہے, ایک کا کہا گردن اڑاؤ, دوسرے کا اس کو سنسار کرو, تیسرے کو کہا اس کو 100 تازیانے مارو, چوتھے کو کہا کہ 50 تازیانے مارو, اور پانچویں کے امام نے کہا اس کو تھوڑا سا تنبیہ کر کے چھوڑ دو, تھوڑی بہت سزا دے کے اس کو چھوڑ دو. تو لوگوں نے کہا مولا یہ ایک گناہ کیا ان سب نے, زنا کیا سب نے مل کے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5ویں کی الگ سزا ہے. تو امام نے کہا کہ ہاں اسلام میں سب کی الگ سزا ہے. یہ پہلا شخص جس کے گردن اڑانے کا ہے, اس نے زنا کیا ایک مسلمان خاتون کے ساتھ جبکہ خود کافر ہے, اور اس کی سزا ہے اس کی گردن اڑا دو. یہ دوسرا مسلمان ہے لیکن شادی شدہ, اس نے زنا کیا ہے, لہٰذا اس کا زنا محسن ہے, اس کو جو سنسار کر کے مارو. تیسرا جو ہے وہ جو ہے غیر شادی شدہ, اس نے زنا کیا, لہٰذا اس کو 100 تازیانے پڑیں گے. چوتھا شخص کیونکہ غلام ہے آزاد نہیں, غلام کا جو ہے آدھا حکم ہے, لہٰذا آزاد اگر ہوتا تو اس کو جو ہے 100 پڑتی, اس کو 50 پڑیں گی. یہ بےچارہ دیوانہ ہے, اس کی عقلی کامل نہیں ہے, لہٰذا اس نے یہ گناہ کیا, اس کو صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دو. تو یعنی شریعت تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی سزا اپلائی ہوتی ہے, ایسی سزا اپلائی نہیں ہوتی.
اختر بھائی
یہ اس وقت کی گفتگو سن کے ذہن میں ہے, چوری صرف مال کی ہوتی ہے یا کسی کا نام چرا لینا یا منصب چرا لینا بھی چوری ہے؟ اس پہ بھی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں؟
نہیں نہیں, فی الحال یہاں پہ جو گفتگو شریعت کی ہے وہ مال کا ہے,
منصب اور نام چرانا چوری,
نام منصب اس پہ بحث نہیں ہے. جو ہے وہ یہ کہ کوئی چیز فزیکل چیز آپ کا, چاہے وہ روپے پیسے کی صورت میں ہو, چاہے گولڈ کی صورت میں ہو, چاہے فرنیچر کی صورت میں ہو, کوئی فزیکل مال جس پہ عنوان مال آئے, تو وہ جو اگر ہوتا ہے تو اس میں ان سے پوچھے گا کیا لکھتا ہے بتا دیں.
اوکے,
کیا
بتائیں, از اٹ لیجیٹیمیٹ فار وومن ٹو ہیو اے کریئر ان اسلام؟ سوال دوسرا سوال ہے, وہ
اس سوال کی جو توجہ دیں سمجھ لیں. سوال کیا ہے,
از اٹ لیجیٹیمیٹ فار وومن ٹو ہیو اے کریئر ان اسلام, یعنی اسلام میں عورت اپنا
اجازت
کرنا الگ چیز ہوتی ہے, کریئر تو ایک طرح کی ایمبیشن ہوتی ہے کہ لیول تک پہنچ,
فار ایگزامپل ڈاکٹر ہے یا پائلٹ ہے یا انجینئر ہے.
اور دوسرا,
وائی از وضو واجب ان دا فارم وی ڈو اٹ؟
ہم جو وضو کر رہے ہیں
کیسے واجب ہوا ہے؟
دیکھیں پہلے سوال کا جواب یہ کہ شریعت جو ہے اس نے خواتین کی ذمہ داری نہیں رکھی کسی نہ پروفیشن اپنانے کے لیے نہ ان کی سروس کی. شریعت کی طرف سے کوئی ذمہ داری اس کا مرد ہے ذمہ دار, لہٰذا مرد کی ذمہ داری ہے. شریعت کی طرف سے شریعت نے ذمہ داری رکھی ہے وہ بچوں کی تربیت, بچوں کی تربیت اصل میں عورت کی ذمہ داری شریعت نے رکھی ہے. وہ اگر نہیں ہوگی تو خدا اس عورت سے پوچھے گا تربیت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی, نہیں پوچھا. اب ایک عورت ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر لیتی ہے, اس کے علاوہ کو پروفیشن اپنانا چاہتی ہے, اس کے لیے کلی حکم ہے. حجاب کا اپنے خیال رکھے, حرام حلال جو خداوند نے متعال کی اس کو پامال نہ کرے کام شرعی کو, وہ جو کام کرنا چاہتی ہے شریعت اس کو نہیں روک, جو پائلٹ بننا چاہے, ڈاکٹر بننا چاہے, کچھ بھی پروفیشن اپنا جائے, شریعت سے روکتی نہیں ہے, بس یہ کہتی ہے اپنے حجاب کا خیال رکھو اور حرام حلال کے قوانین کا خیال رکھو. جیسے مرد کے لیے بس مرد کے لیے حجاب نہیں ہے لیکن حرام حلال کی اس کے بھی قید ہے, عورت کے لیے ایک حجابی شرط یہ کہ وہ حرام اپنے حجاب کا بھی خیال رکھے, اپنی عفت کا خیال رکھے, کام کرنا اس کے لیے جائز ہے, حرام قرار نہیں دیا. ہاں مرد کے لیے واجب قرار دیا کہ وہ کام کرے تاکہ وہ اپنے گھر کے لیے وہ پیسے لا سکے. دوسرا سوال کیا تھا, وضو کی ترتیب ایسی کیوں ہے,
واجب ہے جس طرح سے ہمارے پاس ہے اس طرح سے کیسے واجب ہوا ہے؟
قرآن مجید میں آیت موجود ہے اس کے سلسلے میں کہ تم اپنے اے مومنو جب نماز چاہو نماز پڑھنا تو اس اپنے ہاتھ وہ چہرہ دھو لیا کرو اور کوہنیوں تک ہاتھ دھویا کرو, اور فم سبو کا پھر آیا لفظ کے مسا کرو ہاتھوں پیر کا اور سر کا. یہ قرآن کی دی ہوئی ترتیب ہے. ترتیب کا مسئلہ جو ہے چاہے قرآن نے دی ہو چاہے حدیث نے دی ہو, اس کی حکمت ہم اور آپ نہیں جانتے کہ خدا نے ایسا کیوں رکھا. تو خدا بہرحال وہ بہتر ہے, وہ خالق کائنات ہے, وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس ترتیب میں کیا فرق ہوتا ہے, اس ترتیب میں کیا فرق پڑتا ہے. شارے نے ہمارے جو احکام دیے ہیں ہمیں دو طرح کے دیے ہیں, کچھ احکام خدا نے دیے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہماری عقلوں کے مطابق ہیں, کچھ احکام خدا نے دیے جو ہماری عقل اس کو درک نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ نماز جو ہے وہ دو رکعت کیوں ہے یا چار رکعت کیوں ہے یا دو سجدے کیوں ہے, ایک رکوع کی ہم کتنی ہی عقل لڑائیں ہماری عقل کسی حد تک پہنچ نہیں سکتی. نماز پانچ کیوں ہے, چھ کیوں نہیں ہے, نماز چار کیوں نہیں ہے, ہم نہیں بیان کر سکتے. شریعت میں یہ جو ہے معیار ہے کہ تم اصل میں خدا کی بندگی کرنا سیکھو. کچھ چیزوں کو بتا دیا کہ دیکھو جھوٹ مت بولو, والدین کا احترام کرو, دوسروں کا مال نہ کھاؤ, دوسروں کا رسم نہ کرو, لیکن وہ خدا نے فقط وربلی نہیں کہا, اس کو انسان کے اندر فیٹ کر کے ہی بھیجا اس کی عقل کے ساتھ. اس کی عقل خود کہتی ہے ہاں یہ برا کام ہے, اوپر سے شریعت نے بھی کہہ دیا. تو وہ اگر انسان اطاعت خدا کی کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے عقل کے مطابق کام کر رہا ہے, لیکن کچھ کام خدا نے متعلق عقل انسانی کو فیٹ نہیں کیے, کیونکہ اگر وہ بھی فیٹ کر دیتا تو پھر یہ نہ پتا چلتا کہ انسان خدا کی اطاعت میں کر رہا ہے یا اپنی ہی سمجھی ہوئی چیز کی بنا پہ کر رہا ہے, اپنے سیٹسفیکشن کے لیے کر رہا ہے. اصل میں خدا نے عبادت جو ہے وہ تو عقلی قرار دی کہ ہر انسان کی عقل کہتی ہے کسی انسان متوازے ہونا چاہیے. جو اس کے میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی ایک شخص پین دیتا ہے کہ میں وہ لکھ لوں, نمبر لکھ لوں, تو اس کو میں کہتا ہوں تھینک یو آپ نے مجھے پین دیا. کیوں میں نے کہا, اس لیے کہ میری فطرت کہہ رہی ہے کہ اس کا تھینک یو اس نے پین دیا. تو جس نے پوری ہستی ہم کو دی ہو, جو ہمیں سانس دیتا ہے, آزا جوارے دیے, بہترین گھر دیا, رزق دیتا ہے, سب کچھ اس نے دیا, تو انسان اس کا کیوں تھینک فل نہ ہو. انسانی طبیعت اللہ نے بنائی کہ وہ تھینک فل, اسی تھینک فل کو ہونا عبادت. اب وہ تھینک کس طرح سے ادا کرنا ہے یہ خدا بند مطالعہ نے اپنے اوپر رکھا کہ دیکھو ماہ رمضان میں روزے رکھو, اس طرح تو نماز پڑھو, پیسے والے ہو تو حج پہ جاؤ, یہ ہے تو امن معروف کو نہیں ملتا, یہ شریعت نے رکھے, اس کے قوانین ہیں. کیوں ہیں اور کیسے ہم یہ نہیں بتا سکتے, لیکن ہیں اس لیے تاکہ ہم اس کو اوبے کرنا سیکھیں.
جو مومنین وضو کرنا چاہتے ہیں برائے کرم,
میرے خیال سے یہ دوسرا سوال جو تھا اس کا کریکٹ قسم سے جو ہے انٹرپریٹیشن آپ نہیں کر سکے.
کیا چیز
طریقہ وضو پوچھا جا رہا ہے, اگر میں کونی سے ہاتھ پانی سے اوپر سے نیچے لو یا اوپر لو, یہ فرق جو ہے سنی شیعہ کے نمازوں میں,
مطلب
یہ چیز کے بارے میں بات ہوئی ہے. سنیوں میں جو ہے مسا نہیں ہوتا ہے, دھلا جاتا ہے.
اس فرق کو پوچھا,
یہ فرق پوچھا
اس طرح. دیکھیے مسئلہ یہ قرآن مجید کی آیت میں اس وقت قرآن نہیں ہے, قرآن میں ہے فخصلو وجوہ حکم. اب صحیح سے آیت یاد نہیں, اس لیے نہیں پڑھا. فخصلو وجوہ حکم, تم دھو اپنے چہروں کو, وجوہ کہتے ہیں وجوہ حکم, و ایدیکم الی المرافق, اور اپنے ہاتھوں کو دھو الی المرافق, مرافق تک, مرافق کہتے ہیں کوہنیوں کو. تو اہل سنت کہتے ہیں کہ الی المرافق کے معنی یہاں سے دھونا شروع کرو یہاں تک, اور ہماری یہاں کہتے ہیں یعنی مرافق تک دھو, یعنی مرافق سے دھونا شروع کرو. تو وہ کہتے ہیں ہماری الی بمعنی من لیا گیا, وہ کہتے ہیں الی بمعنی غایت ہے, تو ہم کہتے ہیں نہیں یہاں سے, آیت ایک ہی ہے. تو یہ اور جب دھویا جاتا ہے ہر چیز کو سیدھا دھویا جاتا ہے, الٹا کبھی نہیں دھوئی جاتی کوئی بھی چیز. چہرے کو جب دھونے کو کہا تو چہرے کا صحیح ڈائریکشن تو چہرے کا نہیں پتا, وجوہ کم کہہ دیا, لیکن اس کو ہر انسان یوں دھوتا ہے. جب یوں دھوتا ہے تو اس کے معنی اوپر سے نیچے دھلتا ہے, ہاتھ بھی اوپر سے نیچے دھلے گا, وہ یہاں سے اوپر تو نہیں دھلے گا, لہٰذا ہاتھ کو بھی ادھر دھویا گیا. پھر آ کے ہمارا اختلاف ہوتا ہے مسا پہ, فم سہو پہ جو ہے فم سہو رؤوس کم و ارجلا کم, یہ آیت ہے جو جتنی مجھے یاد آ رہی ہے تقریباً زیر زبر شاید تھوڑا اوپر نیچے ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسا کرو اپنے باز سر کا بے رو سے بے لفظ بے استعمال کیا, بے کے یہاں پہ وہی مانا بازیت کے معنی میں, اپنے باز سر کا مسا کرو, اس میں سارے مسلمان متفق. وارجلکم اور اپنے پیروں کا, آگے غسل کا لفظ آئے نہیں, فقسلو آیا اس کے بعد وجوہکم ایدیکم آیا, فمسحو آیا پھر آیا جو ہے بے رؤوسکم اور ارجلکم. اہل سنت و شیعوں میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں جب لفظ غسل استعمال ہو اس کے بعد دو ہی چیزیں آئیں کہ منہ اور ہاتھ, جب مسا کا لفظ استعمال ہوا تو اس میں دو چیزیں آئیں کہ سر اور پیر. اہل سنت کہتے ہیں ہاں آیا اسی ترتیب سے, لیکن یہ جو ارجلکم ہے یہ اصل میں غسل سے مربوط ہے, اور یہ کوئی عربی قاعدہ نہیں یہاں پہ, وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ان کیا کہ یہ ہے, کوئی عربی قاعدہ یعنی موجود ہے. دلیل جو دیتے ہیں وہی دیتے ہیں کہ ارجلکم ہے جو ہے, میں کیا بتاؤں, منصوب ہے کیونکہ اس کے اوپر فتح ہے اور وہاں پہ وجوہکم ہے اور ایدیاکم ہے کیونکہ منصوب ہے, وہ سبجیکٹ واقع ہو رہا ہے فقسل کا کیونکہ وجوہکم ہے, لہذا یہ بھی وہ جو ہے اسی کا مفعول بن رہا ہے. شیعہ علماء کہتے ہیں نہیں, فمسحو بھی فعل ہے اور یہ جو ہے بے رؤوسکم, یہ بے رؤوسکم کے نیچے زیر ہے, وہ اس لیے آئی کہ اس کے سر پہ بے آئی, جیسے میں نے بتایا تھا ہر بے کے بعد زیر آتی ہے, کیونکہ اس کے بے کی وجہ سے زیر آئی اور پورے سر کا مسا نہیں تھا, لہٰذا باز سر کا مسا تھا, ورنہ خدا کہتا راسکم کہتا سین کے اوپر فتح دے دیتا. بے اس لیے لایا کیونکہ جو ہے باز سر کا مسا کرنا تھا, لہٰذا اس کو کسرہ دیا. سبجیکٹ تو یہ بھی ہے, یہ فمسو کا سبجیکٹ پہلا سبجیکٹ جو ہے وہ سر ہے, دوسرا پیر ہے, تو پیر جو ہے ظاہر ہے جب سبجیکٹ اس کو بھی منسوب ہوگا, جتنے سبجیکٹ واقع ہوتے ہیں ابھی وہ سب منسوب ہوتے ہیں. اگر بے رؤوس آ گیا تو اس کو کہتے ہیں اس کا محل, یعنی اس کا جو مقام ہے وہ منسوب ہے, جبکہ کیونکہ اس پہ بے آ گیا اس لیے اس کو جر دیا گیا. یہ ایک علمی بحث کرتے ہیں جبکہ ثابت نہیں ہے, یہ بحث اہل سنت جو بیان کرتے ہیں قطعاً حدیثوں وغیرہ سے ثابت نہیں, یہ ثابت ہی قرآن کی سیدھی آیت ہے کہ دھو اپنے ہاتھوں کو پیروں منہ کو اور ہاتھوں کو اور مسا کرو باز سر کا اور پیر کا. ہم اردو میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں, ترجمہ کریں تو
ایک چھوٹا سا بات,
نماز کہتے ہیں
ایک منٹ مارا صاحب, تو پھر یہ جو اہل سنت ہے تو آیا ان کا وضو کیا باطل ہے؟
ان کے فقہ کے حساب سے ان کا وضو صحیح ہے, ہماری فقہ کے حساب سے ان کا وضو باطل ہے.
کوئی سوال ہے آخری تو کر لیں پلیز, پھر نماز شروع ہو رہی ہے. آپ کی طرف سے کوئی لیڈیز میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز.
بڑا یہ وضو والا مسئلہ اصل میں گرامر والا ہے اور یہ خود بیٹھ کے بات کرنے والی,
برا تو نہیں کہہ سکتے.
کسی بھی عام کسی بھی مذہب کو دیکھیں, شریعت جو ہے مثال کے طور پہ ایک عیسائی میاں بیوی تھے, وہ مسلمان ہو گئے یا شیعہ ہو گئے, تو ہم کہیں نہیں چلو بھی نکاح پڑھو, ہمیں مولانا کے پاس چل کے نکاح پڑھو, تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہے. نہیں, شریعت ہماری کہتی ہے جو جس مذہب پر ہے وہ اس کا مذہب ہی اسی کے قانون کے مطابق اس نے عمل کیا ہے تو شریعت کہتی ہے کافی ہے. اگر کوئی عمل کر رہا ہے اپنی شریعت کے مطابق کر رہا ہے اس کے لیے وہ کافی.
بہت چھوٹا سوال,
اس لیے اگر کوئی سنی سے شیعہ ہو جائے تو ہم نہیں کہیں گے اب ساری نمازیں تم قضا کرو جو اتنی پڑھی, نہیں قضا نہیں کرو, اس لیے تم نے اگر اپنی شریعت کے مطابق پڑھی صحیح ہے. اب ہمارے
آخری چھوٹا سوال, ایک لڑکا شیعہ سنی لڑکی سے یا سنی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی کر لی سنی طریقے سے, تو کیا یہ نکاح؟
نہیں, یہ نکاح نہیں. نکاح کے لیے شرطیں ہماری یہاں صیغے جاری ہوں, شیعہ عالم دین یا وہ خود لڑکا لڑکی کوئی بھی یا جس کو عربی آتی ہو, ان وہ جو ہے نکاح میں وہ صیغے جو ہیں وہ صیغے پڑھے جائیں گے, جب تک وہ صیغے نہیں پڑھے جائیں گے ہمارے نکاح نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے طلاق بھی
تو بچے حرام, اس کا مطلب وہ بچے
حرام نہیں کہا جائے گا, حرام اس نہیں کہا, اس کو شریعت کہتی ہے اگر انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو اس کو شریعت کہتی ہے وتیب الشبہ, ان کو حرام ولد الحرام نہیں کہہ سکتے, بالآخر اہل سنت کے کیا نام ہے دین کے مطابق عمل کیا. لیکن آج شریعت اس کو اگر ایک طرف بھی کوئی شیعہ ہے تو اس نکاح کو کافی نہیں سمجھتی, شیعہ نکاح پڑھنا پڑتا ہے.
اللہ محمد والے محمد.